ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان مجاہد ساتھیو میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے سنن مہجورہ سنن یہ سنت کی جمع ہے مہجورہ کا معنی جو چھوڑ دی گئی ہے یعنی ایسی سنتیں جن کے آج لوگ تارک ہو چکے ہیں جن پر عمل نہیں کیا جا رہا میں اپنے مختصر سے وقت میں ان سنن کے بارے میں جو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں بعض تو وہ چیزیں ہوں گی جو بالکل چھوڑ دی گئی ہیں اور بعض ایسی ہیں جن پر تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت ان سے غافل اور بے خبر ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی طرف قطعاً توجہ اور دھیان نہیں دیتے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ اور نمونہ عطا کیا ہے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی اس کے لیے کامرانی ہے اور فلاح ہے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا کہ ہم آپ کے اقوال آپ کے افعال کی اطاعت اور فرما برداری کریں جو بات آپ کہہ دیں اس کو تسلیم کریں اس پر عمل کریں جو کام آپ نے ہمارے کرنے کے لیے کر کے بتا دیا اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کامیاب اسی لیے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کی حفاظت کیا کرتے تھے صحابہ کرام کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت کو حرز جاں بنا لیتے تھے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر بات آگے عرض کرتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بیت اللہ کے اندر جس وقت وہ طواف کر رہے تھے تو حضرت اسود کے سامنے آئے حضرت اسود کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے حضرت اسود انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل کا ما قبلت کا اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے میں نے نہ دیکھا ہوتا تو ما قبلت کا میں تیرا بوسہ نہ لیتا آج میں تمہیں صرف اسی لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تیرا بوسہ لیتے تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسے پس نہیں ڈالتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن حکیم میں کہیں جو ہے مفلحون قرار دیا یہ کامیاب لوگ ہیں کہیں راشدون فرمایا کہیں صادقون کہا بے شمار القاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کو عطا کیے اللہ کی رضا و رحمت کے تمغے انہیں صرف اسی لیے ملے ان کا عقیدہ خالص تھا ان کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا آج ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو بھیجا اس لیے گیا تھا ہم اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت پر فرما برداری کریں تو کیا آج ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگہ دیتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا چلنا پھرنا ہماری نمازیں ہماری عبادات ہمارے جہاد ہمارے صدقات و خیرات ہمارے کاروبار معاملات زندگی کیا اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے اگر ہمارے معاملات رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوں گے پھر ہمیں کامیابی یقینی طور پر حاصل ہوگی میرے بھائیو کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت سے ہمیں ملتی ہے لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے سب سے پہلے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو طریقہ کار تھا اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر کھلے عام جہاں لوگ ہوتے تھے بازاروں میں ان کی منڈیوں میں
ہجوم دیکھتے, وہاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت اور اللہ کا پیغام توحید کی دعوت پیش کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے, کئی ایک سیرت کی کتابوں میں بھی ہے, مشہور واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر مکے والوں کو سرداران قریش کو بلا بلا کر کہا کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, میں کل قیامت والے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا. قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا, سب کو اکٹھا کیا, کھڑے ہو کر پہاڑی کے اوپر آپ نے دعوت پیش کی, لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے, عرب والعجم کے مالک بن جاؤ. اوقاف جیسی منڈیوں میں مشہور و معروف تجارتی اڈوں کے اوپر پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے. اللہ کے رسول نے اپنے عزیز و اقارب سے لے کر اپنی دعوت کو پھیلایا, گھر والوں سے شروع کیا, آہستہ آہستہ باہر نکلتے نکلتے مکے سے باہر مختلف عرب علاقوں میں اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. آج ہماری دعوت, ہمارا پیغام ہمارے اپنے حلقوں میں, مساجد اور مدارس میں تو ہوتا ہے, لیکن کھلے عام باہر نکل کر بازاروں میں جہاں لوگ سودا سلب خریدتے ہیں, جھوٹ کے کاروبار ہوتے ہیں, تجارتی منڈیوں میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, میلوں اور عرصوں میں جہاں لوگ گمرائی کا شکار ہوتے ہیں, ہمیں وہاں بھی حکمت کے ساتھ پہنچ کر اللہ کی دعوت, اللہ کا پیغام, دین اسلام کی سچی اور کھڑی دعوت پیش کرنی چاہیے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, بلکہ تمام انبیاء رسل کا منحج, ان کا طریقہ کار, دعوت کا یہ تھا, اپنی اپنی قوموں کو جہاں لوگوں کو دیکھتے اللہ کا پیغام پہنچاتے. میں اپنے دعوت اسلام والے بھائیوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ اپنے پروگراموں کو اپنی مساجد مدارس اپنے جناب مکاتب اور دفتروں کی طرح حضور تک محدود نہ رکھے, بلکہ ہم اس کو کھلے عام نکل کر باہر, جہاں دنیا گمراہ ہوتی ہے, اللہ کے پیغام سے دور ہے, رسول اللہ کی سنت سے ہٹی ہوئی ہے, وہاں پہنچ کر بھی ان کے سامنے اللہ کا دین بیان کریں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے مرکز میں ابتدائی ایام میں سن 1992 کے اندر بھی اس طرح کے کئی پروگرام ہوتے تھے, بھائیوں نے محنت کی, پروگرام شروع کیے پارکوں میں, چوکوں میں, گلی بازاروں میں نکل کر اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے تھے, لیکن یہ سلسلہ کچھ زیادہ دیر نہ چل سکا. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دعوت کو کھلے عام پیش کریں اور حکمت کے ساتھ اللہ پاک کی توحید, رسول اللہ کی سنت کو عام کرے. یہ دعوت کا طریقہ کار جو ہر ایک تک پہنچ کر, مختلف لوگوں تک پہنچ کر, جہاں میلے منڈیاں وغیرہ ہوتے ہیں, لوگوں کا اکٹھ اور ہجوم ہوتا ہے, اس کی طرف دھیان ہمارا کم ہے. اسی طرح دوسری بات یہ بھی عقیدے سے متعلق ہے جس کو آج ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں, الولا والبراء, دوستی اور دشمنی کا معیار مسلمان کے لیے, دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہے کہ مسلمان کا دوست مسلمان ہوتا ہے, کافر, یہودی, عیسائی, ہندو, غیر مسلم, کوئی بھی کسی مسلمان کا غیر خار دوست نہیں ہوتا. لیکن امت مسلمہ کا ایک کثیر حصہ اسلام کے اس بنیادی مسئلے کا بالکل تارک ہے. ہم نے عزت اس بات میں سمجھ لی ہے کہ ہمارے کفار سے تعلقات بڑھ جائیں, امریکن لوگوں سے دوستیاں ہو جائیں, یورپی ممالک میں ہمارے ساتھی بن جائیں, یہود و نصارہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں, ہمارے کاروباری معاملات ان کے ساتھ سیٹ ہو جائیں. ہم اپنے تمام معاملات میں آج یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے کثیر تعداد میں ایسے موجود ہیں جو آل ایمان سے دوستی کی بجائے کفر کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. حالانکہ مسلمان کے طریقے میں یہ چیز شامل نہیں, اللہ کے رسول کی سنت میں یہ بات نہیں, بلکہ اللہ نے صراط کے ساتھ اپنے کلام میں اس بات سے منع کیا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, کہ یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست نہ بناؤ, اس لیے کہ یہودی اور عیسائی کسی وقت بھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جب تک کوئی شخص اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہودی اور عیسائی میرا دوست بن جائے گا, میرے ساتھ راضی ہو جائے گا, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ولن ترضى عنك اليهود, کہ آپ سے یہودی عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے, ان کو راضی کرنا ہے تو ایک ہی صورت ہے, حتی تتبع ملتهم, آگے فرمایا یا تک دین اسلام کو خیر باد کہ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ, ان کے دین کے اوپر چل نکلو, پھر تو وہ تمہارے ساتھ دوستی کریں گے, راضی ہوں گے, وغیرہ تم صحیح خالص مسلمان ہو اور چاہو یہودی اور عیسائی تمہارا خیر خواہ تو بن جائے دوست ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو یہ بھی عقیدے کا کیا معاملہ ہے, اس بات کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی دوستی لگائے, تعلقات قائم کرے, اپنا ہاتھ محبت کا آگے بڑھائے, تو ایسے شخص کے ساتھ دوستی ہماری ہونی چاہیے جو مسلمان ہو, اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو, کافر نہ ہو, مشرک نہ ہو, یہودی عیسائی نہ ہو, ہندو نہ ہو, بدھ مذہب نہ ہو, کوئی دنیا کا کافر وہ کسی
مسلمان کا خیر خار دوست نہیں ہو سکتا. امت مسلمہ کا ایک کثیر حصہ بھی اس بات سے بے خبر ہے کہ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے. ایمان کو معیار نہیں بنایا گیا, اسلام کو معیار لوگ نہیں سمجھتے. لوگ دنیا داری کو, لوگ دولت کو, لوگ ڈالر کو, لوگ یورو کو, لوگ مختلف دنیا کے مال و متاع کو اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار بنائے بیٹھتے ہیں. دوستی دشمنی کا معیار ایمان باللہ ہے, ایمان بالرسول ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل ہے. جو شخص کتاب و سنت کا پابند ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے, آل اسلام میں سے ہے, اس کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے. اور جو اللہ کا دشمن ہے, اس کے رسول کا دشمن ہے, آل اسلام کا دشمن ہے, آل ایمان کا دشمن ہے, وہ اس کی صورت بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. اسی طرح میرے بھائیو, کلمہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز جو مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی وہ نماز ہے. نماز کے اندر بھی کتنے ایسے احکامات ہیں جن کی طرف ہم لوگ دھیان نہیں دیتے. میں مختصر وقت ہے, صرف دو تین باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. میرے بھائیو, نماز کے اندر خطبہ جمعہ کے بعد بھی آپ نے حضرت حافظ صاحب حفظہ اللہ سے یہ بات سنی کہ امام کی جو پیروی ہے اس کی طرف خصوصی طور پر نماز کے اندر دھیان دینا چاہیے. رسول اللہ کی صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لکھوائے صحیح سے امام بن منبر کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے, انما جعل الامام لیتم به فاذا كفر فكبروا. ایمان اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس کی پیروی کی جائے. جب وہ تکبیر کہہ لے اس کے بعد تکبیر کہی جائے, جس وقت وہ رکوع میں جھک جائے اس کے بعد جھکنا چاہیے, جب وہ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جائے مقتدی کو اس کے بعد رکوع سے اٹھنا چاہیے. اسی طرح جب وہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر سجدے والی جگہ پر رکھ لے, مقتدی کا حق ہے, اس کے بعد وہ اپنا سر جو ہے سجدے میں جانے کے لیے جھکائے. اسی طرح جب امام سلام پھیرے تو اس کے پیچھے پیچھے آئے, نہ اس سے آگے بڑھے نہ امام کے ساتھ کسی رکن کی ادائیگی کرے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا انی امامکم فلا تصدقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف. میں تمہارا امام ہوں, میرے سے تم نماز کے اندر قیام کرنے میں, رکوع کرنے میں, سجدہ کرنے میں, نماز سے پھرنے میں سبقت مت کرو. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ الفاظ بھی ہے, لا ترکعوا حتى يرقى, اتنی دیر تک رکوع میں نہ جاؤ جب تک کہ امام رکوع میں نہ چلا جائے. پھر آگے اسی حدیث میں ہے, ولا تسجدوا حتى يسجد, اتنی دیر تک سجدے میں نہ جاؤ جہاں تک کہ امام سجدے میں نہ چلا جائے. اور صحیح بخاری کی جس حدیث کی طرف حافظ صاحب نے نماز کے اندر نماز شروع کرنے سے پہلے توجہ دلائی تھی, براء ابن اعظم رضی اللہ عنہ کی حدیث, اس کے اندر یہ بات ہے, فرماتے ہیں لم یحن منا احد دہرہ حتى یذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہتہ علی الارض, جب تک اللہ کے رسول اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ نہیں لیتے تھے ہم میں سے ایک شخص بھی اپنی کمر کو ٹیڑھا نہیں کرتا. لیکن رکوع کے بعد خاص طور پر یہ جو حالت ہے اس میں اکثریت لوگوں کی ایسے ہے کہ امام ابھی اللہ اکبر کہتا ہے اس کے منہ کے اندر یہ الفاظ ہوتے ہیں, کئی مقتدی اس کے ساتھ ہی جھک پڑتے ہیں, کئی امام سے پہلے سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, نماز ہم نے ادا کرنی ہے اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ کے مطابق, آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق. اگر اس کے مطابق نماز نہیں ہوگی برباد ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی نے ایک کو دیکھا جو نہ قیام صحیح کرتا ہے نہ رکوع صحیح کرتا ہے, اس کو دیکھ کر فرمایا لو مطالعہ ہوگا مطالعہ غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تیری موت اسی طرح آ گئی تو تیری موت رسول اللہ کی سنت پر نہیں آئے گی, کسی اور طریقے پر آئے گی. تو میرے بھائی, نماز کے اندر امام کی اقتداء, امام کی پیروی انتہائی ضروری ہے. جو مقتدی امام کی صحیح معنوں میں پیروی نہیں کرتا وہ اپنی نماز ضائع کر لیتا. اسی طرح نماز کے اندر صفوں کی درستگی میں بھی امام کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کی صفیں سیدھی کرے, یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہمارے بیشتر مساجد کے ائمہ کتباء جب نماز پڑھانے لگتے ہیں خود صفوں کا اہتمام نہیں کرواتے. امام کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کی صفیں خود سیدھی کروائے. کئی ایک حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے, سنن داؤد وغیرہ میں بھی آتی ہے, اللہ کے رسول خود صفوں کے اندر جا کر گھس کر صفیں سیدھی کرتے, ان کے کندھے ملاتے, جہاں خلا ہوتا اس کو پھوڑ کرنے کا کہتے. ایک دن ایک صحابی کا سینہ آیا بڑا دیکھا, چڑی لگا کر اس کو سیدھا کیا, رسول اللہ اپنے صحابہ کی صفیں بالکل درست فرما کرتے تھے. جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے اس طرح صفوں کو سیدھا کر لیا جاتا, بلکہ تیر کو سیدھا کرنے کے لیے صفیں بطور مثال ہوا کرتی تھی کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پیچھے جب کھڑے ہوتے تھے کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر صف بالکل درست فرما لیا کرتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سد الخلل کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے اس کو بند کیا کرو, ولا تذروا فرجا للشیطان, شیطان کے لیے خالی جگہ نہ
نہ چھوڑو. امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و الترہیب میں فرجات کا معنی بیان کرتے فرمائے فرجا کی جمع ہے, اور فرجا کا مطلب یہ ہے کہ دو صحابیوں دو آدمیوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو فرجا کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دو بندوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو. اب صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا؟ صحیح بخاری میں ابو داؤد مسند احمد میں حدیث ہے, صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے کہتے ہیں اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے, باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم, کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑا ہونے کا باب. بلکہ اسی باب کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر یہ بات ذکر کی. حضرت انس فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے اٹھ گئے, صحابہ کا عہد ختم ہو رہا تھا, لوگوں کے اندر خرابی نماز کی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی شخص دیکھتا ہے اگر آج تو کسی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑا ہو اس طرح بھاگے گا جیسے شریر خچر بھاگتا. ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, بخاری کی شرح فتح الباری میں. علامہ عینی نے بھی اس باب کے اندر عمدہ القاری کے اندر ذکر کی, بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں آج اگر تو کسی کے ساتھ پاؤں ملائے ایسے بھاگے گا جیسے شریر خطر بھاگے. اور یہ کوتاہی موجود ہے بے شمار لوگوں میں, اور لوگوں کی کیا بات کروں, ہمارے اپنی مساجد کے اندر بے شمار ہمارے اہل توحید بھائی جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں پاؤں سیدھے نہیں کرتے, ساتھ ملانے کی پوری کوشش نہیں کرتے. کئی بزرگ تو شاہ فرما یاد آتا دیتے ہیں بھائی ہمارے پاؤں سیدھے ہوتے ہی آپ دھکے سے کرنا کرتے ہیں. میرے بھائیوں جب کوشش کی جائے تو کوئی کام ایسا نہیں جو نہ ہو, انسان کوشش کرے عمل کرنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے. ہم نے بے شمار ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جو ساری زندگی ٹیڑھے پاؤں کر کے نماز پڑھتے رہے, لیکن جب ان کو ترغیب دلائی گئی کوشش کی گئی محنت کی گئی وہی بزرگ اپنے پاؤں سیدھے ساتھ ملا کر نماز پڑھنے لگ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمت نہیں کرتے, امام کوشش نہیں کرتا, مقتدی جس کو مسئلہ معلوم بھی ہو وہ بھی یہ کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ دوسرے بھائی کے اندر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر دی جائے. تو کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملا کر صف بالکل سیدھی کر کے نماز ادا کرنی چاہیے, اس لیے کہ صفوں کا درست کرنا یہ اقامت صلات میں سے ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو قائم کرو, فإن اقامت فإن تسویت الصفوف من اقامت الصلاۃ, نماز میں صف کا درست کرنا نماز کے قائم کرنے سے. دوسری حدیث میں فرمایا ان تسویت الصفوف من تمام الصلاۃ, ایک حدیث میں یہ ان تسویت الصفوف من حسن الصلاۃ, کہ صف کی درستگی نماز کو مکمل کرنے سے, نماز کے حسن سے, نماز کی اقامت میں سے. اس لیے میرے بھائیو آپ جب بھی نماز ادا کرنے لگے ہر شخص کا حق ہے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملا کر سب بالکل درست کرے, کسی صورت میں بھی نہ امام سے پہل کرے نہ جو ہے نا وہ صفوں کے اندر کوئی خمی اور کوتاہی چھوڑے, اس لیے کہ شیطان صفوں کے اندر گھستا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے. اسی طرح میرے بھائیو نماز کے طریقہ کار میں کئی ایک اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف دھیان ضروری ہے. مثال کے طور پر سجدے کے اندر جب ہم جاتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا ہے پاؤں بالکل پیچھے سے کھلے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی کی یہ بھی سنت اور طریقہ کار ہے. بی بی عائشہ صدیقہ کی سے ابن خزیمہ ابن حبان اور جو ہے نا وہ مستدرک حاکم بہقی اور صرف ابن منذر میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب سجدہ میں جایا کرتے تھے تو بیان کرتی ہیں آپ کا سجدہ کہ آپ نے اپنی ایڑیاں ملائی ہوتی تھی. اس لیے ان حدیثوں کے اوپر آئمہ نے باب جو قائم کیا باب الضم علاقے بین فی السجود کے سجدہ کے اندر جو ہے سجدے کی حالت میں اپنی ایڑیوں کو ملانا چاہیے. اس کوتاہی کی طرف بھی دھیان دیں, کثیر لوگوں کو نماز کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاؤں بالکل اسی طرح کھلے ہوتے ہیں جبکہ رسول اللہ کے طریقہ کار میں پاؤں کو ملانا. تو بے شمار مسائل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور ہم لوگوں پہ تارک ہیں, وقت نہیں کہ ان کی تفصیل ذکر کی جائے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں اپنے زندگی کے ہر موڑ میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کی توفیق بخشے, ہر قسم کی بدعات سے, خرافات سے, رسم و رواج سے, لوگوں کے اختراعی نظریات سے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں محفوظ فرمائے, ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پر, دعوت و جہاد کے منج پر زندہ رکھے. ہماری موت آئے تو دعوت و جہاد کے منج پر, اللہ کے بتائے طریقے کار پر, رسول اللہ کی سنت پر آئے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.